السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
نے ترکی کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ امریکہ میں مقیم ترک مبلغ فتح اللہ گلن کے پاکستان میں قائم تعلیمی اداروں کی مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں کی تحقیقات کی جائیں گی، جبکہ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ انہیں اس سلسلے میں پاکستان سے مکمل تعاون مل رہا ہے اور انہوں نے اس پر اطمینان کا اظہار بھی کیا. پاک ترک نامی اسکولوں اور کالجوں کی بندش کے حوالے سے کچھ نہیں کہا.
جنوبی ایشیا.
تورخم گیٹ کی تعمیر پر افغانستان کی طرف سے ایک بار پھر تحفظات کا اظہار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیل کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، غرد و غبار کا ایک طوفان ندا پیر کی رات اور منگل کی صبح ہانگ کانگ سے ٹکرایا ہے، جس کے باعث کاروباری زندگی بند ہو گیا، پروازیں منسوخ ہو گئیں اور اسکول اور کاروبار بند کر دیے گئے. امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل جوزف ڈینفرڈ نے ترکی کا دورہ کیا ہے، جس میں انہوں نے ترک رہنماؤں سے ملاقات میں گزشتہ ماہ ہونے والی بغاوت کی مذمت کی ہے. اور ترک قانون سازوں کے ایک گروپ نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ فتح اللہ گولن کو ترکی کے حوالے کر دے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. ترک وزیر خارجہ نے ایک ایسے وقت میں پاکستان کا دورہ کیا ہے جب گزشتہ ماہ کے وسط میں ترک فوج کے گروپ نے صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کے خلاف بغاوت کی کوشش کی تھی، جسے ناکام بنا دیا گیا. ترک وزیر خارجہ کے ایک روزہ دورے کے بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان نے ترکی کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ امریکہ میں مقیم ترک مبلغ فتح اللہ گلن کے پاکستان میں قائم تعلیمی اداروں کی مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں کی تحقیقات کی جائیں گی، جبکہ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ انہیں اس سلسلے میں پاکستان سے مکمل تعاون مل رہا ہے اور انہوں نے اس پر اطمینان کا اظہار بھی کیا. پاک ترک نامی اسکولوں اور کالجوں کی بندش کے حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا. ان اداروں میں لگ بھگ 10,000 پاکستانی طالب علم زیر تعلیم ہیں. ترکی میں 15 جولائی کو بغاوت کی کوشش کو وہاں کے عوام نے ناکام بنا دیا تھا. ترک حکومت کا الزام ہے کہ اس میں فتح اللہ گلن ملوث ہیں. تاہم فتح اللہ گلن خود پر لگائے گئے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ ان کا بغاوت کی کوشش سے کوئی تعلق نہیں. ملک میں بغاوت کی کوشش کے بعد ترکی کے وزیر خارجہ میولوت اوغلو پیر کی شب پہلی مرتبہ اسلام آباد پہنچے. منگل کی صبح پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے وفود کی سطح پر ہونے والی ملاقات کے بعد دونوں نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے بھی خطاب کیا.
In the past we supported them, but we didn't know that they had hidden agenda. We didn't know that they were trying to take over the power in Turkey through such a...
ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ ماضی میں حکومت فتح اللہ گلن کی تنظیم کے تحت چلنے والے ایسے تعلیمی اداروں کی مدد کرتی رہی ہے، کیونکہ وہ اس بات سے آگاہ نہیں تھی کہ ان کا کوئی پوشیدہ ایجنڈا بھی ہے.
It is not secret that this organization has institutions or their presence in Pakistan and in many other countries. I express my satisfaction.
ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ کوئی راز نہیں کہ اس تنظیم کے پاکستان اور دیگر ممالک میں تعلیمی ادارے ہیں. تاہم ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات پر اطمینان ہے کہ اس سلسلے میں انہیں پاکستان سے مکمل تعاون مل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ضروری اقدامات کیے جائیں گے اور ہمیں ایسی تنظیموں کے بارے میں بہت محتاط ہونا ہوگا. ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ تنظیم ایسے تمام ممالک کے استحکام کے لیے خطرہ ہے جہاں یہ موجود ہے.
We are going to protect the schools and students as far as those are concerned and under some alternative arrangements. So once the arrangements are there,
پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا کہ متبادل انتظامات کے تحت پاک ترک اسکول اور وہاں زیر تعلیم طالب علموں کا تحفظ کیا جائے گا. انہوں نے متبادل انتظام یا طریقہ کار کے بارے میں وضاحت تو نہیں کی. البتہ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ جب یہ طے ہو جائے گا تو اس بارے میں آگاہ بھی کر دیا جائے گا.
Some of the schools, if they are professionally managed and they are providing good education, we will try to find alternative arrangement for the schools to continue.
سرتاج عزیز نے کہا کہ کچھ سکول اگر پیشہ وارانہ طریقے سے چلائے جا رہے ہیں اور وہ اچھی تعلیم بھی فراہم کر رہے ہیں تو ان کو چلانے کے لیے متبادل انتظام تلاش کیا جائے گا.
Whereas their other activities has to be managed or curbed in whatever way our Turkish brother would like us to do.
تاہم ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک ان کی دیگر سرگرمیوں کو روکنے کی بات ہے تو ان کو اسی طرح روکا جائے گا جیسے ترکی چاہے گا. پاکستان میں پاک ترک سکول دو دہائیوں سے زائد عرصے سے قائم ہیں اور ان کے منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ فتح اللہ گولن کے نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہیں. پاک ترک سکول کی انتظامیہ کی طرف سے اپنی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا گیا کہ ہمیں ان الزامات پر گہری تشویش ہے کہ پاک ترک انٹرنیشنل سکولز کو فتح اللہ گولن سے جوڑا جا رہا ہے. بیان میں مزید کہا گیا کہ ان تعلیمی اداروں کا کسی سیاسی یا مذہبی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں. ترکی اور پاکستان روایتی طور پر قریبی اتحادی رہے ہیں. خاص طور پر پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم نواز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان قریبی روابط کے سبب دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں. ترک وزیر خارجہ نے پاکستان کے مشیر خارجہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ اس معاملے کا ایسا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ طالب علم اور ان کے والدین اس سے شدید متاثر نہ ہوں, اور ان کے بقول ایسے ہی حل کو تلاش کیا جا رہا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
وزیراعظم نواز شریف نے سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے کو ہدایت دی ہے کہ وہ سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانی شہریوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
سعودی عرب میں اپنی آجر کمپنیوں کی طرف سے کئی ماہ کی تنخواہ نہ ملنے کے باعث پھنسے ہزاروں پاکستانیوں کی حالت اظہار کا نوٹس لیتے ہوئے پاکستانی وزیراعظم نے ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کو یہ معاملہ ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی ہے. سعودی اوگر لمیٹڈ کے 8,000 جبکہ السعد ٹریڈنگ اینڈ کانٹریکٹنگ کمپنی کے لیے کام کرنے والے 520 پاکستانی ملازمین کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہونے کے علاوہ دوران ملازمت ملنے والی دیگر سہولتیں بھی کھو چکے ہیں. اس بنا پر یہ لوگ مختلف کیمپوں میں مقیم ہیں اور ان کی طرف سے حکومت پاکستان سے مدد کی اپیلیں بھی کی جاتی رہی ہیں. منگل کو دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ پاکستانی سفیر سعودی عرب میں نائب وزیر خارجہ, وزیر انصاف, وزیر محنت اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں سے رابطے میں ہیں, جبکہ سفارت خانے کے کارکنان نے دمام میں ان کیمپوں کا دورہ کر کے وہاں موجود لوگوں میں خوراک بھی تقسیم کی ہے. بیان کے مطابق یہ کمپنیاں تسلیم کرتی ہیں کہ ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی گئیں اور وہ اس سے انکار نہیں کرتیں, لیکن اپنی خراب مالی حالت کے باعث وہ ایسا کرنے سے قاصر ہیں. السعد ٹریڈنگ کے پاکستانی ملازمین مشرقی خطے میں 3 مختلف کیمپوں میں مقیم ہیں, جبکہ سعودی اوگر کے لیے کام کرنے والے 8,000 میں سے صرف 20% ہی اپنے طور پر کہیں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں اور دیگر اکثریت ریاض, دمام, جدہ, طائف اور مکہ کے علاقوں میں قائم کیمپوں میں مقیم ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق سعودی عرب کے فرما روا نے سعودی اوگر کمپنی کو ملازمین کے معاملات فوری طور پر حل کرنے کا حکم دیا ہے. لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی روزگار کے سلسلے میں عرب اور خلیجی ریاستوں میں مقیم ہیں, لیکن اکثر ایسی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں کہ جن میں ان ملازمین سے اپنے مالکوں یا ان کی کمپنیوں کی طرف سے مبینہ ناروا سلوک کی شکایات کی جاتی ہیں. سعودی عرب کی معیشت کا دار و مدار تیل کی پیداوار پر ہے اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی کمی سے اس کی معیشت متاثر ہوئی ہے. سینئر تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی مدد حکومت کی ذمہ داری ہے اور اسے کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کا روزگار وہیں بحال ہو سکے.
پاکستان اگر یہ آتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی تو ان کو سسٹین نہیں کر سکے گی, تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان حکومت کے انٹرسٹ میں تو یہی ہے کہ وہ ان کے معاملات طے کروا کے وہاں حکومت ایسے ان کی نوکریاں جاری کروا دے.
پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق ریاض میں سفارت خانے کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ متاثرہ پاکستانیوں کو خوراک, ادویہ اور دیگر سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدام کرے اور ایسے پاکستانی جو واپس آنا چاہتے ہیں انہیں بھی معاونت فراہم کی جائے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
گرد و غبار کا ایک طوفان ندا پیر کی رات اور منگل کی صبح ہانگ کانگ سے ٹکرایا, جس کے باعث پروازیں منسوخ ہو گئیں اور کاروباری زندگی معطل ہو گیا. ٹائفون ندا منگل کے روز کمزور ہو کر استوائی طوفان بن گیا ہے, لیکن ابھی بھی سخت ترین ہوائیں اور شدید بارشیں ہو رہی ہیں اور اب یہ ہانگ کانگ سے دور ہوتے ہوئے جنوبی چین میں اندر کی طرف جا رہا ہے. موسمی پیشگوئی کرنے والوں نے بتایا ہے کہ ہواؤں کی اوسط رفتار 40 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور اس کا مرکز گوانگ ڈانگ صوبہ ہے اور شام کے وقت یہ مغرب اور شمال مغرب کی طرف رخ کر رہا ہے۔ منگل کی صبح اور گزشتہ رات طوفان کے باعث ہانگ کانگ بند ہو گیا، سینکڑوں پروازیں منسوخ ہو گئیں، اسٹاک مارکیٹ، کاروبار اور اسکول بند کر دیے گئے اور لوگوں سے گھر میں ہی رہنے کو کہا گیا۔ پیش گوئی ہے کہ یہ طوفان مزید کمزور ہو کر بدھ کو چین کے گوانگ جی صوبے اور جمعرات کو صوبے یونان سے ٹکرائے گا۔ امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل جوزف ڈینفرڈ نے ترکی کا دورہ کیا ہے، جس میں انہوں نے ترک رہنماؤں سے ملاقات میں گزشتہ ماہ ہونے والی بغاوت کی مذمت کی ہے۔ 15 جولائی کی ترک فوج کے گروپ نے حکومت کے خلاف بغاوت کی کوشش کی تھی، جسے عوام نے پولیس کے ساتھ مل کر ناکام بنا دیا تھا۔ ترک قیادت اس بغاوت کو کی منصوبہ بندی کا الزام امریکہ میں مقیم جلا وطن ترک مذہبی رہنما فتح اللہ گولن پر عائد کرتے ہوئے ان کی حوالگی کا مطالبہ کر چکی ہے، جبکہ اس نے امریکہ سمیت مغربی ملکوں کو یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ انہوں نے اس بغاوت کی کھل کر مذمت نہیں کی۔ بظاہر اسی شکایت کو رفع کرنے کے لیے جنرل ڈینفرڈ پیر کو ترکی کے دورے پر پہنچے ہیں۔ گزشتہ ماہ کی ناکام بغاوت کے لیے گولن کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ بغاوت کی اس کوشش کے بعد ترکی میں غیر ملکی سرمایہ کاری بھی متاثر ہوئی ہے۔ وائس آف امریکہ کی ایلین بیرس کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
ترک قانون سازوں کا ایک گروپ واشنگٹن میں ہے، جہاں وہ امریکی حکام پر زور ڈالے گا کہ وہ انکرا کی درخواست کا احترام کرتے ہوئے فتح اللہ گولین کو ان کے حوالے کر دے۔ ترکی ناکام بغاوت کی کوشش کا الزام امریکہ میں مقیم جلاوطن مذہبی رہنما فتح اللہ گولین پر عائد کرتا ہے۔ ترک عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فتح اللہ گولین کو ترکی کے حوالے نہ کرنا دونوں ملکوں کے تعلقات پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور اس کا خطے کے استحکام کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ ترک فارن ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین طہٰ اوزان کہتے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب اقتدار کی کوششیں عروج پر ہیں، یہ امکان کہ اس خونی بغاوت کا ممکنہ طور پر ذمہ دار شخص ایک اتحادی ملک میں پناہ لیے ہوئے ہے اور گرفت میں آئے بغیر امریکہ فرار ہو جاتا ہے، تو یہ ناقابل قبول ہے۔ محکمہ انصاف میں ہونے والی اس باہمی ملاقات میں ترک حکام نے ترک امریکہ تعلقات کے ضمن میں سخت نتائج کے لیے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر امریکہ ترکی کی جانب سے حوالگی کی درخواست پر غور نہیں کرتا تو عالمی دہشت گردی کے خلاف لڑائی پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ادھر ترکی کے وزیر تجارت نے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ کی ناکام بغاوت کا خمیازہ ملک کو پہلے ہی 100 ملین ڈالرز کی صورت میں ادا کرنا پڑا ہے۔ ترکی کے کسٹم اینڈ کامرس کے وزیر بولین توفینچی کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے لیے گئے اقدامات اور املاک کی تباہی کی قیمت تقریباً 100 ملین ڈالرز بنتی ہے اور ممکن ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہو۔ مسٹر توفینچی نے حریت اخبار کو بتایا کہ بغاوت کی کوشش کے بعد ہی ترکی کے کاروبار کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کی جانب سے منسوخیوں کا سامنا کرنا پڑا اور اب ترک معیشت کو سرمایہ کاروں کی بے اعتباری کی وجہ سے مزید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ مسٹر توفینچی نے مزید کہا کہ باغیوں نے ترکی کو دنیا کے سامنے ایک تیسرے درجے کا ملک بنا دیا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کار پارلیمان پر بمباری اور سڑکوں پر ٹینکوں کی تصاویر دیکھ کر اب یہاں کا رخ نہیں کر رہے، تاہم مسٹر توفینچی مستقبل کے بارے میں پر امید نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس بغاوت کی کوشش کے نتیجے میں حکومت کے رد عمل کو سراہا اور کہا کہ اگر یہ بغاوت کسی اور ملک میں سر اٹھاتی تو منڈیاں ایک ہفتے سے پہلے کبھی نہ کھل پاتیں، لیکن ترکی میں جمعہ 15 جولائی کی بغاوت نے بہت چھوٹے پیمانے پر مارکیٹس پر اثر ڈالا اور پیر ہی سے سب مارکیٹس حسب سابق کھل گئیں۔ شرح سود میں غیر معمولی اضافہ نہیں ہوا اور اسٹاک ایکسچینج میں بھی محدود پیمانے پر نقصان ہوا، لہذا پیداوار یا برآمدات کے اعداد و شمار پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک مضبوطی سے اپنی جگہ کھڑا ہے۔ سرکاری خبرساں ادارے انادولو کی رپورٹ کے مطابق صدر اردوان منگل کے روز ان غیر ملکی کمپنیوں کے رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں جو ترکی میں کاروبار کر رہی ہیں۔ وہ انہیں اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ آگے بڑھنے میں کسی قسم کا کوئی خطرہ یا نقصان نہیں ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی وفاقی عدالت نے ریاست شمالی ڈکوٹا کو ووٹروں کی شناخت کے قانون پر عمل درآمد سے روک دیا ہے۔ وہ تازہ ترین ریاست ہے جسے اس عمل سے روکا گیا ہے جو اقلیتوں اور کم آمدنی والے ووٹروں کے حقوق پر اثر انداز ہوتا ہے۔ امریکی ڈسٹرکٹ جج ڈینیل ہاولینڈ نے پیر کے روز اس قانون کے خلاف اپنے ابتدائی نوٹ میں فیصلہ دیا ہے کہ شناختی کارڈ کا قانون ریاست کے دوسرے ووٹروں کے مقابلے میں آبائی امریکیوں پر خاطر خواہ اور نامناسب بوجھ ہے۔ ہاولینڈ میں اپنے فیصلے میں تحریر کیا کہ کسی بھی اہل ووٹر کو اس کے ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔ پیر کے روز امریکہ میں سینٹرز فار ڈیزیزز کنٹرول نے حاملہ خواتین کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ زیکا وائرس سے متاثرہ امریکی ریاست فلوریڈا جانے سے گریز کریں۔ فلوریڈا کے عہدیداروں نے مرکزی حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے تاکہ زیکا وائرس کی وبا پر قابو پایا جا سکے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
امریکی ریاست فلوریڈا کے عہدیداروں نے زیکا وائرس کے مزید 10 نئے کیسز کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد متاثرین کی کل تعداد 14 ہو گئی ہے۔ فلوریڈا کے گورنر رک سکاٹ نے اس وائرس پر قابو پانے کے لیے مرکزی حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے۔ ان کے الفاظ،
We are very active in making sure we do everything we can to control the spread of Zika in our state.
ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ریاست میں زیکا وائرس پر قابو پانے کے لیے وہ سب کچھ کر سکیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ پیر کے روز وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ گورنر سکاٹ کے مطالبے پر عمل کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان ایرک شالٹس نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سینٹرز فار ڈیزیزز کنٹرول کی جانب سے ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے تاکہ ہم جنوبی فلوریڈا میں موجود گورنر سکاٹ کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کر سکیں۔ گورنر سکاٹ نے کہا ہے کہ یہ نئے کیسز مقامی مچھروں کے کاٹنے کی وجہ سے سامنے آئے ہیں۔ متاثرین میں 2 خواتین اور 12 مرد شامل ہیں۔ ریاست میں محکمہ صحت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ وائرس میامی میں ایک خاص علاقے تک محدود ہے، جہاں وسیع سطح پر تعمیراتی کام جاری ہے اور جہاں کڑا ہوا پانی مچھروں کے پھیلاؤ کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ گورنر سکاٹ نے کہا ہے کہ زیکا وائرس پر قابو پانے کی کوششوں میں عام لوگوں کا کردار بہت اہم ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت میں پانی کو ایک جگہ پر جمع ہونے نہ دیں۔
Biggest thing is no standing water, no standing water, and then no standing water, and then no standing water.
ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ کہیں پر پانی جمع نہ ہو۔ ایک دفعہ پھر کہیں پر پانی جمع نہ ہو، اور میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ کہیں پر پانی جمع نہ ہونے دیں۔ یہ الفاظ تھے ریاست فلوریڈا کے گورنر رک سکاٹ کے۔ امریکہ میں گزشتہ چند مہینوں میں اب تک اس وائرس کے 1,650 سے زیادہ کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ تقریباً تمام کیسز بیرون ممالک سے یہاں منتقل ہوئے ہیں۔ تاہم فلوریڈا میں سامنے آنے والے یہ حالیہ کیسز مقامی مچھروں کے کاٹنے سے سامنے آئے ہیں۔ جمعے کے روز فلوریڈا میں اس وائرس پر قابو پانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ تاہم سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول نے کہا ہے کہ مچھروں پر قابو پانے کی یہ کوششیں اتنی مؤثر ثابت نہیں ہو رہی جتنی کہ توقع کی جا رہی تھی۔ امریکہ میں طبی عہدیداروں نے عام لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ زیکا سے متاثرہ بیشتر افراد کو اپنی بیماری کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اور یہ کہ اس وائرس سے متاثرہ حاملہ خواتین دماغی طور پر معذور بچوں کو جنم دے سکتی ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریاست فلوریڈا میں زیکا مرض کے کم از کم 4 کیسز سامنے آئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکی صحت کے حکام نے مہینوں پہلے زیکا سے متعلق خبردار کیا تھا، لیکن کانگریس کی جانب سے اس وائرس سے لڑنے کے لیے ابھی فنڈز کی منظوری باقی ہے۔ رپورٹ کی تفصیلات نیلو فرمغل سے۔
بہت سے امریکی گرمیوں کے موسم میں مچھر کو جان کا عذاب سمجھتے ہیں۔ فلوریڈا کو اب اسے عوام کی صحت کے لیے ایک آفت کے طور پر دیکھنا ہوگا۔
4 people in our state likely have the Zika virus as a result of a mosquito bite.
فلوریڈا کے گورنر رک سکاٹ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریاست میں 4 لوگوں میں مچھر کے کاٹنے سے ممکنہ طور پر یہ وائرس پایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فلوریڈا ہمارے ملک کی وہ پہلی ریاست ہے جہاں پر زیکا وائرس کی مقامی طور پر منتقلی کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ جہاں تک گیلویسٹن ٹیکسس کا تعلق ہے، یہاں کچھ لوگ اندیشے اور بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔
It does concern me for my children and my grandchildren. But I don't know whether it's going to do any good to be real worried about it because if it's here it's here.
ٹیکسس کے ایک رہائشی جیمی سٹیورٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بچوں اور میرے بچوں کے بچوں کے لیے تشویشناک ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پریشان ہونے سے کوئی بہتری آئے گی۔ اگر یہ وائرس موجود ہے تو یہ موجود ہے۔ فلوریڈا کے کیسز سے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے بارے میں صحت کے حکام مہینوں قبل پیش گوئی کر چکے ہیں۔
We are very likely to see isolated cases of mosquito-borne Zika.
یو ایس سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے ٹام فرائیڈمین کہہ رہے ہیں کہ ہم ممکنہ طور پر مچھر سے پیدا ہونے والے زیکا وائرس کے اکا دکا کیسز دیکھیں گے۔ تاہم کانگریس کی جانب سے اب تک اس پر صرف باتیں ہی کی جا رہی ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر مچ میکونل کہتے ہیں، ہمیں کوئی اقدام کرنا ہوگا، ہمیں ابھی اسی وقت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن زیکا وائرس سے نمٹنے کے لیے ابھی تک کوئی $1 کی بھی منظوری نہیں دی گئی ہے۔ سینٹ ابتدائی طور پر نئے اخراجات کے لیے $1.1 بلین پر رضامند ہو گئی تھی، لیکن ایوان نمائندگان اور سینٹ کی ریپبلکن قیادت کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں ایک بل سامنے آیا۔ ڈیموکریٹ سینیٹر رچرڈ ڈربن کے الفاظ ہیں،
What did the Republican leadership in Congress produce? Unfortunately, they produced a package that is totally partisan and destined to fail, and they knew it.
کانگریس میں ریپبلکن کی قیادت نے کیا اقدام کیا ہے؟ بدقسمتی سے انہوں نے ایک ایسا پیکج متعارف کرایا ہے جو مکمل طور پر جانبدار ہے اور جو ناکام ہوگا، وہ یہ بات جانتے تھے۔ سینٹ کے ڈیموکریٹس نے 7 ہفتوں کی کانگریشنل چھٹیوں تک بل کو بلاک کر دیا ہے۔ دونوں جماعتوں کے ارکان ایک دوسرے پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔
It's inexplicable and unacceptable to not be able on a bipartisan basis.
ریپبلکن سینیٹر مچ میکونل کہہ رہے ہیں کہ یہ ناقابل بیان اور ناقابل قبول ہے کہ صرف جانبداری کی بنیاد پر صحت سے متعلق اس بحران کو حل نہ کیا جائے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ زیکا فلوریڈا سے باہر بھی پھیل سکتا ہے۔ متعدد امراض کے ماہر ڈاکٹر ٹوڈ پرائس کہتے ہیں،
Miami has a very similar climate as Houston. Miami has the same mosquitoes as Houston.
میامی کا موسم ہیوسٹن جیسا ہی ہے۔ میامی میں وہی مچھر ہیں جو ہیوسٹن یا خلیجی ساحل بھر میں ہیں، لہذا فوری اقدام کی ضرورت ہے۔ قانون ساز ستمبر میں واشنگٹن آمد کے بعد زیکا وائرس سے متعلق فنڈنگ پر بحث جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک مقامی اور رہائشی حکومتوں کو مچھروں کی آبادی کو کنٹرول کرنے اور انہیں مانیٹر کرنے کے لیے موجودہ وسائل کو برور کار لاتے ہوئے بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی کوریا نے منگل کو کاریں بنانے والی ایک معروف جرمن کمپنی واکس ویگن پر $1.6 کروڑ کا جرمانہ عائد کرتے ہوئے اس کی بنائی جانے والی 80 مختلف ماڈلز کی کاروں کی ملک میں فروخت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جنوبی کوریا کے حکام کا کہنا ہے کہ فاکس ویگن نے شور اور دھوئیں کے اخراج سے متعلق تجزیوں میں مبینہ طور پر جعلسازی کی ہے۔ ماحولیات کی وزارت کی طرف سے سنایا جانے والا یہ فیصلہ فاکس ویگن کے لیے ایک تازہ ترین دھچکا ہے جو گزشتہ سال سے اس انکشاف کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے، جب یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی گاڑیوں میں ایسے آلات نصب کیے گئے تھے جن کا مقصد دھوئیں کے اخراج سے متعلق ٹیسٹوں کو دھوکہ دینا تھا۔ گزشتہ نومبر میں جنوبی کوریا نے فاکس ویگن پر $1.27 کروڑ کا جرمانہ عائد کیا تھا اور اس کی ڈیزل پر چلنے والی 125,000 کاروں کے لیے جاری کیے گئے اجازت نامے منسوخ کر دیے تھے۔ منگل کو اس فہرست میں مزید 83,000 گاڑیوں کو شامل کیا گیا جن کی فروخت پر پابندی ہوگی۔ ان گاڑیوں میں فاکس ویگن کی آؤڈی اور بینٹلے کے نام سے فروخت ہونے والی ماڈل کی کاریں شامل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بے لاگ طرز گفتگو نے انہیں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی دلوا دی ہے، لیکن عراق میں جاں بحق ہو جانے والے مسلمان امریکی اور خاندان کے بارے میں تنقیدی کلمات پر پارٹی عہدیداروں اور سابق فوجی گروپوں کی جانب سے ان کی سخت ملامت کی جا رہی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
پچھلے ہفتے ڈیموکریٹک پارٹی کے قومی کنونشن میں عراق کی جنگ میں مرنے والے ایک امریکی پاکستانی فوجی کے والدین نے شرکت کی۔ خضر خان نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے پاکستانی امریکی مسلمانوں کی خدمات کا ذکر کیا۔ ان کی یہ تقریر ان دونوں جماعتوں کی انتخابی مہم میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ خضر خان اور ان کی بیگم کل وائس آف امریکہ تشریف لائے اور ہمارے ساتھی محمد عاطف کو ایک خصوصی انٹرویو دیا. اس انٹرویو کے چند اقتباسات.
گولڈ سٹار مدر کا مقام اس ملک میں سب سے بڑا ہے. صدر کو پروٹوکال ہے کہ اگر گولڈ سٹار مدر جلسے میں موجود ہو تو وہ آگے چلے گی, امریکہ کا صدر اس کے پیچھے چلے گا. لیکن جن لوگوں کو ان ایٹیکیٹس کی سمجھ نہیں ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے.
ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ نے ڈی این سی میں تقریر کی, ہلری کلنٹن ڈی این سی کی نامنیٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں. ہلری کلنٹن نے عراق وار کے لیے ووٹ دیا تھا جو وار غلط ثابت ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہلری کلنٹن پر جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ درست ہیں, اور کیا چیزیں مختلف ہوتی ہیں آج دنیا میں اگر عراق کی جنگ شروع نہ ہوئی ہوتی؟
جی بالکل, اگر عراق کی جنگ, عراق کا فیصلہ بالکل غلط فیصلہ تھا, لیکن فیصلہ تھا, ہو چکا. اس وجہ سے یہ جو ہلری کلنٹن پہ تنقید کی جا رہی ہے, دیکھیے یہ امریکہ کی جمہوریت کا پروسیس ہے, اس میں تنقید کی جاتی ہے, تنقید کو سنا جاتا ہے, برداشت کیا جاتا ہے, اور تنقید دشمنیاں نہیں ڈالتی. یہ پروسیس کا طریقہ ہے جو کہ بہت اچھا اور بہت صحت مند طریقہ.
غزالہ صاحبہ, آپ نے بیٹا کھویا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ یادیں ہیں آپ کے بیٹے کی جو آپ کے ساتھ ہیں؟
یادیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, دے آر آلویز دیئر, دن ہو رات ہو, ایوری ڈے. 12 سال سے ہمایوں از ود می, میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ ہی رہے میری موت تک. میں تو یہ کہتی ہوں کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور بات کر رہی ہوں اور ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ ہمایوں کے بارے میں آئی کینٹ, میں بات نہیں کر سکتی. اللہ مجھے ہمت دے, میں اپنی ان بہنوں, ماؤں اور بیٹیوں کے لیے بات کرتی ہوں. اتنی مضبوط رہو کہ کوئی تمہیں یہ نہ کہہ سکے کہ تم اس کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو بیان نہیں کر سکتی, پیش نہیں کر سکتی. ہمارے ریلیجن میں, اسلام میں, جو کہ سلامتی کا مذہب ہے, جو امن ہے, ہمیں ایکول بناتا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کا ایک حصہ ہیں ہم, اپنی فیملی کا آدھا حصہ ہم ہیں, اس لیے ہمیں ساتھ مل کے چلنا چاہیے. میں نے جو کچھ کہنا تھا اس وقت خود نہیں کہہ سکی, انہوں نے ہر بات وہ میرے دل کی کہی جو اس وقت میں کہہ سکتی تھی.
خضر صاحب, بہت کچھ ہوا ہے پچھلے 3 دنوں میں, خاص طور پہ آپ کی تقریر کے بعد جو ایک نئی ڈبیٹ شروع ہوئی ہے امریکہ میں, اور جس طرح سے سینئر ریپبلکن لیڈرشپ نے آپ کے حق میں بات کی ہے. بہت سی ایسی لیڈرشپ ہے جس نے کہا ہے کہ آپ درست ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ غلط ہیں. آپ کیا, آپ کی سوچ یا آپ کی وش کیا ہے کہ کچھ مثبت اس سارے ایپیسوڈ میں سے باہر آ سکتا ہے؟
دیکھیے, الحمدللہ کہ اس تھوڑی سی ہمت سے 2-3 باتیں ہو چکی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جب میں اسٹیج پہ تھا اور میں نے کہا کہ وی اسٹینڈ ہیئر ایز امیریکن مسلمز پیٹریاٹک ٹو دس کنٹری, مسلمانوں کی ہمت افزائی ہوئی اس ملک میں. ایک تو یہ مقصد تھا, اور وہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ وہ حاصل ہو چکا ہے, کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں, اس وقت غیر مسلمانوں میں, اس وقت تمام امیگرنٹ کمیونٹی میں جو ریسپشن مل رہا ہے, میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس ریسپشن کا ایک حصہ یہ ہے کہ مجھے ریپبلکنز نے کال کیا, سینئر ریپبلکنز نے, کہہ کے یہ کہ جو کچھ بات ہم دل میں لیے بیٹھے تھے وہ آپ نے کہہ دی. اس سے بڑی مسلمانوں کی ہمت افزائی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ان کی طرف سے عام آدمی کھڑا ہو کے ایسی بات کہہ رہا ہے جو اس دنیا کے, اس امریکہ کی قیادت کے دلوں میں ہے. تو دوسرا یہ نتیجہ نکلا کہ ریپبلکنز کو بھی ہمت ہوئی بات کرنے کی. تیسری بات یہ ہوئی ہے جو پریس ریلیزز ایشو ہوئے ہیں سینٹ میجارٹی لیڈر کی طرف سے, اسپیکر آف دا ہاؤس کی طرف سے, جو دونوں ریپبلکن ہیں. اس کے علاوہ بے شمار لوگ کال کر رہے ہیں کہ وہ غزالہ سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہم آ رہے تھے, ہیری ریڈ کا کال آئی ان کے سیکرٹری کی کہ وہ غزالہ سے اور مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. جو سپورٹ ملی ہے, اور اس قدر سپورٹ ملی ہے, وہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی اتنی سپورٹ ہے اس ملک میں. آپ دیکھیے, امیزون کہتا ہے کہ ہم نے یونائٹیڈ سٹیٹس کانسٹیٹیوشن کی اتنی کاپیاں کبھی نہیں بیچیں جتنی اس تقریر میں وہ کانسٹیٹیوشن دکھانے کے بعد. اس سے ان کو یہ احساس کہ ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو جن کی بات میں اثر ہے.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. افغانستان نے ایک بار پھر تورخم کی سرحد پر دروازے تعمیر کرنے کے پاکستانی منصوبے پر شدید اعتراض کیا ہے اور اسے نامناسب اور سابقہ معاہدوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم کے سرحدی مقام پر پاکستان کی طرف سے تعمیر کیے گئے گیٹ پر افغان حکومت کی طرف سے ایک مرتبہ پھر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. تورخم کے مقام پر تعمیر کیے گئے باب پاکستان نامی گیٹ کا افتتاح 1 اگست کو ہونا تھا، لیکن اس عمل کو مؤخر کر دیا گیا ہے اور اطلاعات کے مطابق اب اس کا افتتاح 8 اگست کو ہو سکتا ہے. تاہم سرکاری طور پر اس گیٹ کے افتتاح کے حوالے سے کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے. افغان وزارت خارجہ کی طرف سے پیر کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ ماضی کے معاہدوں کے برعکس پاکستان نے گیٹ کی تعمیر کی. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ افغان حکومت پاکستان کی طرف سے سرحد پر اس تجاوز کو روکنے کے لیے مختلف طریقوں پر غور کر رہی ہے. پاکستان کا یہ موقف ہے کہ تورخم کے مقام پر تعمیر کیا گیا گیٹ پاکستانی حدود کے اندر ہے اور اس ذمے کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے. واضح ہے کہ اس گیٹ کی تعمیر پر اختلافات کے سبب افغان اور پاکستانی فورسز کے درمیان جون میں فائرنگ کے تبادلے بھی ہوئے، جس میں دونوں جانب جانی نقصان ہوا. تاہم بعد میں بات چیت کے ذریعے اس تناؤ کو کسی حد تک کم کیا گیا اور اس کے بعد کوئی جھڑپ نہیں ہوئی. پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ پاک افغان سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے کا خواہاں ہے تاکہ غیر قانونی طور پر لوگوں کی آمد و رفت کو روکا جا سکے. افغان حکومت کو پاکستان کی طرف سے سرحدی نگرانی کے طریقہ کار پر اختلاف ہے. سرحد کی نگرانی کے حوالے سے دو طرفہ تحفظات کو دور کرنے کے لیے دونوں ملکوں نے ایک ورکنگ گروپ بھی تشکیل دیا تھا. پاکستانی فوج کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کی زیر قیادت اس ورکنگ گروپ نے گزشتہ ماہ کے اواخر میں کابل کا دورہ کیا، جہاں دونوں ملکوں کے درمیان اس معاملے پر بات چیت بھی ہوئی. پاکستانی فوج کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی زیر قیادت اس ورکنگ گروپ نے گزشتہ ماہ کے اواخر میں کابل کا دورہ کیا، جہاں دونوں ملکوں کے درمیان اس معاملے پر بات چیت بھی ہوئی. تاہم ابھی اس بارے میں افغانستان کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکہ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں سیاسی جماعتوں کے قومی کنونشن ختم ہو چکے ہیں اور صدارتی امیدوار اب نومبر کے صدارتی انتخابات میں ایک دوسرے کو شکست دینے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ہی بعض متنازع بیانات کا دفاع کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ایسے بیانات اور بھی آئیں گی. ان کے ڈیموکریٹک مد مقابل ہلری کلنٹن روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب ٹرمپ کے جھکاؤ پر سوال اٹھا رہی ہیں. تفصیلات سلاتس کا ہوک اور جیف کسٹر کی رپورٹوں میں مدثر منظر کی زبانی.
امریکی ٹیلی ویژن کے پروگرام فاکس نیوز سنڈے میں ایک انٹرویو میں ہلری کلنٹن نے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے کمپیوٹرز کو ہیک کرنے میں روس کے ممکنہ کردار اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کی جانب ڈونلڈ ٹرمپ کے جھکاؤ پر تنقید کرتے ہوئے کہا.
We know that Donald Trump has shown a very troubling willingness to back up Putin, to support Putin, whether it's saying that
ہم جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پریشان کن حد تک پوتن کی حمایت پر آمادگی ظاہر کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اگر نیٹو کے اتحادیوں پر حملہ ہوا تو وہ ان کی مدد کو نہیں آئے گا. روس پر سے پابندیاں ختم کرنے کی بات کرتے ہوئے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عائد کی ہیں اور جو کرائمیا اور یوکرین پر روسی جارحیت کی وجہ سے عائد کی گئیں. امریکی ٹیلی ویژن اے بی سی کے جارج سٹیفنوپلس کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ ماسکو کی جانب سے یوکرین کے کرائمیا کے علاقے کو اپنے ساتھ ملانے کے اقدام کو تسلیم کر لیں.
But if we can have a good relationship with Russia and if Russia would help us get rid of ISIS, frankly, as far as I'm concerned, you're talking about tremendous amounts of money.
اگر روس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں اور اگر روس داعش سے نجات میں ہماری مدد کرے، جو میرے مطابق ایسا معاملہ ہے جس پر رقم اور جانیں سب بہت کام آئے گا، تو ایسا کرنا ایک مثبت قدم ہوگا. ہلری کلنٹن نے اپنے اور اپنے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان تقابل کرتے ہوئے کہا،
I watched what's happened over the last two weeks. A lot of the rhetoric that came from Trump and
میں نے گزشتہ دو ہفتوں کے دوران ہونے والے واقعات کا مشاہدہ کیا ہے۔ ٹرمپ اور ان کے کنونشن سے آنے والے بیانات میں زیادہ تر پہلو تاریک تھے، بے حد نا امید اور منفی۔ میں جانتی ہوں ہمیں مسائل اور چیلنجز درپیش ہیں، میرا موقف یہ نہیں ہے کہ ہمیں اور کام نہیں کرنا، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ کام ہم مل کر کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے مزید کہا،
I'll tell you, the generals aren't doing so well right now. Now, I have a feeling it may be Obama's fault, but if you look at ISIS, General MacArthur and General Patton, they're spinning
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فی الوقت امریکی جنرلز کی کارکردگی اچھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ صدر اوباما کی خامی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ داعش کو دیکھیں تو جنرل میک آرتھر اور جنرل پیٹن اپنی قبر میں بے چین ہوں گے۔ جنرلز یقیناً اس وقت اچھا کام نہیں کر رہے۔ ٹرمپ نے ایک امریکی والد کی تنقید کا بھی جواب دیا۔ خضر خان کے بیٹے نے عراق میں امریکی فورسز میں خدمات انجام دیتے ہوئے جان دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا،
If you look at his wife, she was standing there. She had nothing to say. She probably, maybe she wasn't allowed to have anything to say.
ان کی بیوی، اگر آپ ان کی بیوی کو دیکھیں تو وہ ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے سٹیج پر کھڑی تھی، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے انہیں کچھ کہنے کی اجازت نہ ہو۔ امریکی فوجی کے والدین نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ مرحوم کیپٹن ہمایوں خان کی والدہ غزالہ خان کہتی ہیں، میں سخت تکلیف میں تھی اور تمام امریکیوں نے اس درد کو محسوس کیا۔ ٹرمپ کے ریمارکس کا حوالہ دیتے ہوئے کلنٹن نے ہفتے کے روز پینسلوینیا میں اپنے حریف کے بارے میں کہا کہ وہ ایک معقول امیدوار نہیں ہیں۔
Somebody who attacks everybody has something missing.
جو سب پر حملہ کرتا ہے ضرور اس میں کوئی خامی ہے۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ ان کی انتخابی مہم میں آئندہ ان کا رویہ بہتر نہیں ہوگا۔
Just remember this, Trump is going to be no more Mr. Nice Guy.
یاد رکھیے، ٹرمپ اب مزید بہتر انسان کا رویہ نہیں رکھے گا۔ سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ 17% ووٹرز اب بھی یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ کسے ووٹ دیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ڈونلڈ ٹرمپ کے بے لاکھ طرز گفتگو نے انہیں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی دلوا دی ہے، لیکن عراق میں جاں بحق ہو جانے والے مسلمان امریکی اور خاندان کے بارے میں تنقیدی کلمات پر پارٹی عہدیداروں اور سابق فوجی گروپوں کی جانب سے سخت ملامت کی جا رہی ہے۔ سینیٹر جان میکین نے کہا کہ وہ ٹرمپ کے ان خیالات سے دلی طور پر اختلاف کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو فوجی کیپٹن ہمایوں خان کو پسند کرتے ہیں انہیں ملک میں رہنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ امریکی یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بیان ریپبلکن پارٹی، اس کے افسران، اس کے امیدواروں کے نظریات کی عکاسی نہیں کرتا۔ اب جبکہ پارٹی نے انہیں صدارتی نامزدگی کا اعزاز دے دیا ہے، لیکن یہ اس بات کی کھلی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ہمارے بہترین لوگوں کو بدنام کریں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ پر ہے کہ وہ ملک کے اور ریپبلکن پارٹی کے مستقبل کے بارے میں مثال قائم کریں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں پیر کے روز نافذ ہونے والے نئے قانون کے تحت لائسنس یافتہ گن رکھنے والوں کو اجازت ہوگی کہ وہ عوامی کالج کی کلاسوں میں پستول لے جا سکتے ہیں۔ اس متنازع قانون کے حامیوں نے بتایا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر شوٹنگ کو روک سکتا ہے، جبکہ تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ قانون اسکول کیمپس کے تحفظ کے لیے خطرہ ہے۔ کیمپس میں پستول لے جانے کے قانون کی ریپبلکن لیجسلیٹو کی اکثریت اور ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے حمایت کی، اور ٹیکساس ان ریاستوں کے چھوٹے سے گروپ میں شامل ہو گیا ہے جہاں طالب علموں کو اجازت ہوگی کہ وہ کالجوں کے کیمپس میں پستول لے جا سکیں۔ موجودہ امریکی زندگی میں لوگوں پر اچانک بے دریغ فائرنگ کر کے ہلاک کر دینا روزمرہ کا ایک افسوسناک پہلو ہے۔ تاہم 50 برس پہلے اس وقت امریکی قوم ہل کر رہ گئی تھی جب ایک سابق میرین فوجی اور انجینئرنگ کے طالب علم چارلس وٹمن نے یونیورسٹی آف ٹیکساس کے ایک مینار پر چڑھ کے نیچے موجود لوگوں پر بے دریغ گولیاں برسانی شروع کر دی تھیں۔ اس نے درجن بھر سے زیادہ لوگوں کو ہلاک اور 30 سے زیادہ کو زخمی کر دیا تھا۔ اسی مینار کے نیچے ہلاک ہونے والوں کی یاد میں ایک یادگار تعمیر کی گئی ہے۔ اس بارے میں گریگ فلیکس کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
یادگاری تقریب کا آغاز ٹھیک اسی وقت ہوا جب 50 سال پہلے فائرنگ کی گئی تھی۔ سرخ گرینائٹ پتھر سے بنائی گئی یادگار پر ان 17 افراد کے نام کندہ ہیں جو یا تو اسی روز ہلاک ہو گئے تھے یا پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بعد میں اپنی جان سے گئے تھے۔ یہ یادگار ٹھیک اس مینار کے نیچے تعمیر کی گئی ہے جہاں سن 1966 میں فاطر العقل چارلس وٹمین نے 70 میٹر اونچے مینار سے نیچے کھڑے لوگوں پر گولیاں چلائی تھیں۔ گولی لگنے سے زخمی ہونے والی کلیئر ولسن جیمز کی جان تو بچ گئی تھی مگر وہ حاملہ تھیں اور ان کا بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے اس یادگار کو یہیں اس کیمپس میں اور ہمارے ذہنوں میں رہنے دیا جائے جو ہمیں یہ یاد دلاتی رہے کہ ہم میں ہر لمحے وہ قوت موجود ہے کہ ہم محبت کی ایک کمیونٹی بن سکتے ہیں۔ یونیورسٹی کے ایک طالب علم آرٹلی سنف کلیئر ولسن کو بڑی بہادری سے ایک محفوظ مقام تک لے گئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس دن کی فائرنگ سے گہرے جذباتی صدمے کے زخم آج بھی باقی ہیں۔ رمیرو رے مارٹینز اس روز کے ان ہیرو میں شامل ہیں جنہوں نے آفیسر ہیوسٹن میکوئے کے ساتھ اس مینارے پر چڑھ کر وٹمین کو ہلاک کیا تھا۔ رمیرو کہتے ہیں میری پستول خالی تھی اس لیے میں نے پیچھے سے جا کر شاٹ گن قابو میں کی اور فائرنگ کرنے والے کو گولی مار دی کیونکہ اس کے ہاتھ میں اس وقت M1 کاربائن موجود تھی اور وہ ہل رہا تھا اور میں یہ یقینی بنانا چاہتا تھا کہ وہ مجھ پر گولی نہ چلائے۔ اسی روز ریاست ٹیکسس کی قانون ساز اسمبلی نے ایک نیا قانون نافذ کیا ہے جس کے تحت یونیورسٹی کیمپس میں کوئی بھی شخص کھلے عام پستول یا ریوالور لے کر گھوم پھر سکتا ہے۔ یونیورسٹی کے زیادہ تر طالب علم اور اساتذہ اس خیال کے مخالف ہیں، تاہم اس قانون کے حمایتیوں اور مخالفین نے اپنے اپنے موقف سے بالا تر ہو کر اس یادگاری دن کے موقع پر اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے اور ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو مل کر خراج پیش کیا ہے۔ اس موقع پر یونیورسٹی آف ٹیکسس کے صدر گریگری فین ویس نے کہا کہ آج کے روز ہمیں تشدد اور پاگل پن کو یاد کرنے کی بجائے اس جرأت اور بہادری کو یاد کرنا چاہیے اور یہ کہ کیسے اس حادثے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کے زخم مندمل کرنے کے لیے محبت اور بھائی چارے سے کام لیا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
آرٹسٹ پیٹ کے پھاٹ کو آگ سے کھیلنا پسند ہے۔ وہ کاغذ پر پینٹ، پانی اور دیگر مواد پھیلا کر اسے سلگتے ہوئے کولوں پر جھلساتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایسی انوکھی اور دلچسپ پینٹنگ بنتی ہے کہ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے، اور ان کی یہ پینٹنگ مہنگے داموں فروخت بھی ہوتی ہے۔ نیلوفر مغل آپ کو لے کر جا رہی ہیں ویسٹ ورجینیا، جہاں کے پھاٹ یہ پینٹنگز تیار کرتے ہیں۔
پیٹ کے پھاٹ اپنے فن پاروں کو جلاتے ہیں۔
میری ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ آگ سے مت کھیلو، لیکن میں باز نہیں آیا۔
کے پھاٹ گزشتہ 12 سالوں سے ویسٹ ورجینیا کے پہاڑوں میں واقع اپنے گھر میں آگ سے پینٹنگ کرتے ہیں، جس کے لیے وہ آگ، پانی، زمین، ہوا اور پینٹ کا استعمال کر کے کاغذ پر تجریدی ڈیزائن تخلیق کرتے ہیں۔ اس کا آغاز وہ ایک بڑی آگ جلا کر کرتے ہیں، اور جب یہ جلتے ہوئے کوئلے کی شکل اختیار کرتے ہیں تو وہ کاغذ پر پانی کا استعمال کر کے پینٹ کرتے ہیں۔
میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے صرف سادہ پانی سے کاغذ پر ایک دائرہ بنایا اور اسے آگ پر رکھا تو براؤن کاغذ پر ایک سفید دائرہ بنے گا۔
یہ کاغذ کارٹن سے بنا ہے جو مضبوط ہے اور لکڑی کے گودے سے بنے کاغذ کی نسبت کم تیزی سے جلتا ہے۔
وہ جگہیں جہاں میں پانی یا پانی سے بنے کسی مواد کا استعمال نہیں کرتا وہ جلد جلیں گی، جبکہ ابھی زیادہ تر پانی کاغذ کی سطح میں موجود ہوگا، اور اس ہی سے مجھے ایک حیرت انگیز امتزاج ملتا ہے۔ یہ یا تو سورج کے غروب ہونے یا پانی پر بادلوں کے ساتھ طلوع آفتاب کا منظر بنے گا۔
کیپھارٹ اس کاغذ پر خشک رنگ ڈال رہے ہیں اور ہوا کی مدد سے ایک ڈیزائن بنے گا۔
میں نے کاغذ پر جو چیزیں ڈالی ہیں ان کے امتزاج سے اور پھر آگ سے ایک مکمل نئی تخلیق سامنے آئے گی۔
لیکن اس میں وقت انتہائی اہم ہے۔ ہر کاغذ کو 30 سیکنڈز کے اندر اندر ہٹانا ضروری ہے۔
ایک خوبصورت اور شاندار پینٹنگ اور راکھ بننے میں ایک ہی سیکنڈ بڑا فرق لا سکتا ہے۔
کیفہارٹ کا کہنا ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق وہ واحد ایسے آرٹسٹ ہیں جو اس طریقے کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے حادثاتی طور پر اس طریقے کو دریافت کیا جب وہ اپنی اسٹوڈیو میں استعمال شدہ آرٹ کے کاغذوں کو ٹھکانے لگانے کا کام کر رہے تھے۔
کاغذ پر بارش کے کچھ قطرے گر گئے تھے، لہٰذا جب میں نے اسے آگ لگائی تو اس سے براؤن کاغذ پر سفید اور شوخ نشان بن گئے۔
وہ پیسٹلز کا استعمال کر کے ان نامکمل پینٹنگز پر ڈرائنگ کرتے ہیں۔ اس طرح ان میں سے کچھ آخر میں قدرتی مناظر کسی شکل میں سامنے آتی ہیں۔
میں ایک پہاڑی سلسلے کے ساتھ سورج کو دیکھ رہا ہوں اور یہ درمیان میں ایک دریا بہہ رہا ہے۔
واشنگٹن کی زینت گیلری میں ان کی تخلیق کردہ پینٹنگز 1,000 سے 7,500 میں فروخت ہو رہی ہیں۔ ان کی ان دلکش پینٹنگز سے ظاہر ہوتا ہے کہ تباہی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
عراق میں امریکی سفیر اسٹیورٹ جونز اور عراق کے وزیر تجارت سلمان الجمائلی نے جولائی کے وسط میں مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت عراق امریکہ سے چاول خریدے گا جنہیں عراقی عوام استعمال کریں گے۔ عراق کے لاکھوں عوام کو امریکہ سے غذائیت سے بھرپور اعلیٰ معیار کے چاول مناسب نرخوں پر دستیاب ہوں گے۔ مفاہمت کی اس یادداشت پر دستخط کرتے ہوئے امریکی سفیر نے کہا کہ امریکی سفارت خانہ چاہتا ہے کہ عراقی وزارت کے چاول کے ٹینڈرز اور امریکی چاولوں کی خرید کے بارے میں آگہی پیدا کی جائے، جو اس وقت عراقی منڈی کی ضرورتوں کو احسن طور سے پورا کر رہے ہیں۔ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے فریم ورک کے معاہدے کے تحت کیا گیا ہے۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعلقات کا مظہر ہے۔ مفاہمت کی یہ یادداشت 6 ماہ کے لیے نافذ العمل رہے گی اور اس میں توسیع کی گنجائش موجود ہے۔ امریکی سفیر جونز نے مزید کہا کہ یہ یادداشت امریکہ اور عراق دونوں ملکوں کے فائدے میں ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح دو ممالک کے درمیان ایسے تجارتی رابطے استوار ہوتے ہیں جن سے دونوں ملکوں کے عوام کو مساوی طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ امریکی سفیر نے یہ بھی کہا کہ امریکی سفارت خانہ عراق کی وزارت تجارت کے حکام کو تکنیکی امداد بھی فراہم کرے گا تاکہ وہ بین الاقوامی منڈی سے زرعی اشیاء کی بہتر طور پر خریداری کر سکیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف نے کہا ہے کہ بچوں کو پیدائش کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر ماں کا دودھ پلانا انتہائی ضروری ہے۔ اس دودھ میں پائے جانے والے اجزاء اور اینٹی باڈیز بچے کو بیماری اور موت سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ پیدائش کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر ماں کا دودھ نہ پلانے سے بچے میں موت کے امکانات 80% تک بڑھ جاتے ہیں۔ اس حالیہ رپورٹ کے مطابق بچوں کو 6 ماہ تک ماں کا دودھ پلانے سے ہر سال 80 لاکھ سے زیادہ بچوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ عالمی ادارے صحت کی ترجمان فیڈیلا شیپ کا کہنا ہے کہ نئی بننے والی ماؤں کو وہ حوصلہ افزائی اور شعور میسر نہیں ہے جو انہیں نوزائیدہ بچوں کو ماں کے دودھ پلانے کے فوائد کے بارے میں آگہی مہیا کر سکیں۔
The slogan this year is breastfeed anywhere, anytime, because it's also, as I said, the role of society.
اس سال کا نعرہ ہے ہر جگہ اور کسی بھی وقت ماں کا دودھ پلانا, کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ معاشرے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلانا چاہتی ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کی جائیں. ہم ماں کے دودھ پر اس لیے زیادہ زور دے رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بچے کے لیے کتنا اہم ہے. یہ نوزائیدہ بچوں کے لیے بہترین غذا ہے. فیڈیلا چیپ کا مزید کہنا ہے کہ ماں کا دودھ بچے کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے اور انہیں موٹاپے اور ذیابیطس جیسی بیماریوں سے دور رکھتا ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ڈبوں کے دودھ کی نامناسب مارکیٹنگ کی وجہ سے بہت سی خواتین اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی.
And what we are not against them producing this kind of milk. What we are against.
ہم ڈبوں کا دودھ بنانے والوں کے خلاف نہیں ہیں. ہم اس کے خلاف ہیں کہ یہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ دودھ بھی ماں کے دودھ جتنا فائدہ مند ہے. یہ جھوٹ ہے. ڈبے کے دودھ اور ماں کا دودھ ایک جیسا نہیں ہے. اس میں بہت فرق ہے. یہ الفاظ سے فیڈیلا چیپ کے. رپورٹ کے مطابق دنیا کے ان حصوں میں نوزائیدہ بچوں کی اموات کی شرح بلند ہے جہاں ماں کا دودھ پلانے کا رواج نہیں ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چند ماہ کے اندر اندر امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک تاریخی اقدام کیا جا رہا ہے جس کے تحت اس موسم گرما تک نیو یارک کے 8.5 کروڑ شہریوں کے علاوہ وہاں آنے والے سیاحوں کو شہر بھر میں انتہائی تیز وائی فائی بالکل مفت دستیاب ہو جائے گا اور ایڈورٹائزنگ کے لیے استعمال ہونے والی HD ڈیجیٹل اسکرینس کے لیے استعمال ہونے والے 3 میٹر اونچے وائی فائی پورٹلز نیو یارک شہر میں ہزاروں ایسے فونز کی جگہ لے لیں گے جو پیسے ڈال کر کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. موسم گرما کے آخر تک 500 ایسے پورٹلز شہر کی سڑکوں پر نصب ہو جائیں گے اور 12 برس کے اندر اندر ان کی تعداد 10,000 تک پہنچ جائے گی اور ان کی رفتار دیگر پبلک وائی فائی سے 100 گنا زیادہ ہوگی. لنک NYC کی جنرل مینیجر ہیں. وہ کہتی ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنی تصویریں سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں اپلوڈ کر سکتے ہیں. 30 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں فلم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اب اس میں ہوگا یہ کہ ہر ہاٹ اسپاٹ کا دائرہ 45 میٹر تک ہوگا اور اس سے نکلتے ہی آپ اگلے دائرے سے منسلک ہو جائیں گے. ہر یونٹ میں چارجنگ کا انتظام ہوگا اور انٹرنیٹ پر تلاش, فون کالز اور شہری سہولتوں کے بارے میں فوری جاننے کے لیے یہاں تک کہ ایمرجنسی کی صورت میں ایمرجنسی کا نمبر 911 ملانے کے لیے اینڈرائڈ کا ٹیبلٹ بھی موجود ہوگا. لنک NYC کی جین ہینسلی کہتی ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد نیو یارک کے ہر اس شہری کو براڈ بینڈ تک رسائی دینا ہے جس کے پاس گھر میں یا دفتر میں یہ سہولت موجود نہیں.
People are traveling more and more and the services that they know they can rely on in New York, we expect them to want.
کہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ سفر کرنے لگے ہیں اور جن سہولتوں پر وہ نیو یارک میں انحصار کرتے ہیں وہ توقع کرتے ہیں کہ جب وہ لندن, پیرس یا ہانگ کانگ جائیں تو وہاں بھی انہیں وہی سہولتیں میسر ہوں. لنک NYC کو توقع ہے کہ سٹی بریج نامی جس کمپنی کو 12 سال کے لیے یہ کام دیا گیا ہے وہ نیو یارک شہر کے لیے $50 کروڑ سے زیادہ جمع کر سکے گی اور ابتدا میں ایسا ڈیجیٹل اسکرینس پر اشتہارات سے جمع کیا جائے گا. اس پورے ڈھانچے کی تعمیر سیوک اسمارٹ اسکیپس نامی کمپنی کر رہی ہے جس کا کہنا ہے کہ تعمیر ایسی ہوگی جسے کوئی چرا نہ سکے اور موسموں کی سختی برداشت کر سکے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اگر سلمان کی سلطان اور عامر کی پی کے بزنس نے آپ کو حیران کیا تھا تو رجنی کانت کی قبالی کا بزنس آپ کو شاکڈ کر دے گا. تفصیل کے لیے سنیے فکرو فن.
پات ویلن اے قبالی అని పిలవగానే ఒంగుని వినయంగా yes boss అని నిలబడతాడే ఆ కబాలి అనుకున్నారా.
اس فلم کے پروڈیوسر کے مطابق قبالی نے 400 کا ہنسا پہلے ہی عبور کر لیا ہے جس میں 200 کروڑ ریلیز سے پہلے کی کمائی ہے جو کہ حاصل ہوئی قبالی کے میوزک رائٹس کی سیل سے. ایک بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق قبالی نے اپنے پہلے اختتام ہفتہ باہر کے ملکوں میں 90 کروڑ روپے کمائے، جس میں 28 کروڑ روپے امریکہ سے اکٹھے ہوئے، جہاں یہ فلم ملک میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی 10 فلموں میں شامل ہے، جبکہ بھارت میں اس نے پہلے اختتام ہفتہ 100 کروڑ روپے کمائے۔
گنڈے نندا ینو رنگولنو نندنے کلہ نندا سنتوشال سندرم پنگنے
نینلا نی کئی ویتی کے گالی نئی بتکا دیشالو تیرگی تیرگی۔
فلم کے پروڈیوسر نے اخبار کو بتایا کہ میں زندگی بھر یہ دن نہیں بھلا پاؤں گا، اس ریلیز نے مجھے بے پناہ مسرت عطا کی ہے۔ اس نے کاروبار کے لحاظ سے ہندی سینما کے گزشتہ 100 سال کا ریکارڈ توڑ ڈالا ہے۔ اخبار نے بھارتی فلمی صنعت کے ایک اندرونی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس فلم کی کل لاگت 75 کروڑ روپے کے قریب ہے، جس میں سپر اسٹار رجنی کانت نے ایک ایسے ڈان کا کردار ادا کیا ہے جو تامل آبادی کی ملک میں رہنے میں مدد کرتا ہے۔ اس فلم میں مقابلتاً نوجوان تکنیک کاروں سے کام لیا گیا ہے، جبکہ زیادہ تر شوٹنگ چنئی میں لگائے گئے سیٹوں اور لوکیشنز پر ہی کی گئی۔ اس فلم کی واحد مہنگی شوٹنگ ملائیشیا میں فلم بند کیے جانے والے مناظر تھے، جبکہ اخبار کے مطابق اس فلم میں استعمال ہونے والی مہنگی کاریں اور جیپیں کامل افراد اور رجنی کانت کے پرستاروں کی جانب سے مفت فراہم کی گئی تھیں۔
کلونی او ندی کوسم کڈلی گوے چانولے ఉంటరి మది వాడెనులే ఊపిరాగి కూడయందుకీ జీవితం గాయాలి ఆళ కలిగే నీవల్లనే మానేదెలా।
సాదియా అసద్, వాయిస్ ఆఫ్ అమెరికా, వాషింగ్టన్।
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی کرنٹ لگاتے۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر، پروڈیوسر نیلوفر مغل اور انجینئر سلمان درامانی، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے پیش کر رہی ہیں بہجت چیلانی، پروڈیوسر ہوں گے گلرخ اور انجینئر ہوں گے مارٹی کروسیاس۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔